الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارا ایک خطرناک مرض گناہوں کو معمولی سمجھنا ہے، اور گناہوں کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کا کوئی خاص اہتمام نہیں، اور گناہوں کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے صحیح اور سچی توبہ بھی نہیں کرتے، اور اس کی مختلف صورتیں بیان کی گئی. آج بھی گناہوں کے معمولی سمجھنے کی اور گناہوں کو نہ چھوڑنے کی چند صورتیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ. اور بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح ہمیں اپنی یہ بیماری سمجھ میں آ جائے، اور ہمیں اپنے اس بیماری کا احساس ہو جائے، جو ایک بنیادی بیماری ہے، تاکہ ہم گناہوں سے بچیں بھی اور سچی توبہ بھی کریں، جو اصلاح کی جو اصلاح کے راستے میں اور تزکیہ باطن میں پہلا قدم ہے. اس کے بغیر چاہے کتنا وقت گزر جائے ہماری اصلاح نہ ہو سکے گی. گناہوں کو معمولی اور ہلکا سمجھنے اور گناہوں کو نہ چھوڑنے کی ایک صورت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں گناہ کرتے رہتے ہیں. جب ان سے کہا جائے بھئی یہ تو بڑے خطرناک گناہ ہیں, ان کو تو چھوڑنا چاہیے, ان سے تو بچنا چاہیے, تو کہتے ہیں بھئی توبہ کر لیں گے, ایسی جلدی کیا ہے. اتنی جلدی کیا ہے, توبہ کر لیں گے, ابھی تو ہمیں کرنے دو, جب جی بھر کے کر لیں گے تو توبہ بھی کر لیں گے. توبہ کر سکنے کی بنیابت گناہ کرنا ہے. توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, لہذا جب ضرورت ہوگی اور موقع ہوگا تو ہم توبہ کر لیں گے. فی الحال گناہ چھوڑنے پر وہ تیار نہیں ہے, اور توبہ کر سکنے کی بنیاد پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ کہ انہوں نے گناہ کو معمولی سمجھا ہوا ہے, اس وجہ سے توبہ کی بنیاد پر گناہ کر رہے ہیں. حالانکہ آئندہ توبہ کر لینے کی بنیاد پر گناہ کرنا ایسا ہے جیسے کسی آدمی کے پاس مرہم موجود ہو اور وہ اپنے ہاتھ زخمی کرے, ہاتھ زخمی کر کے مرہم لگا لوں, یا کوئی اپنی ٹانگ توڑ لے پلستر کی موجودگی میں, اگر ہڈی ٹوٹ گئی تو میں پلستر چڑھوا دوں. روزانہ کتنے مریضوں کے ہڈی پسلیاں ٹوٹتی ہیں, پلستر چڑھتا ہے, میں بھی چڑھوا دوں. حالانکہ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا, اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو بیوقوف سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی بیوقوف ہے جو مرہم کی بنیاد پر اپنے جسم کو زخمی کر رہا ہے اور پلستر کی موجودگی کی بنا پر اپنے ہڈی توڑ رہا ہے, اس کو بیوقوف سمجھا جائے گا. تو جس طرح پلستر کے ہوتے ہوئے اپنی ہڈی توڑنا بیوقوفی ہے, اور مرہم کے ہونے کی وجہ سے جسم کو زخمی کرنا بیوقوفی ہے, ایسے توبہ کی بنیاد پر گناہ کرنا بیوقوفی ہے, اور اس سے بڑھ کر بیوقوفی ہے. اس لیے کہ جسم کی تکلیف کم تر ہے روحانی تکلیف کے مقابلے میں, چاہے ہمیں محسوس نہ ہو, لیکن گناہ کی تکلیف زیادہ ہے جسم کی تکلیف سے. اور پھر اس کی ضمانت اور گارنٹی کس کے پاس ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کے لیے اس کو توفیق ہو جائے گی؟ کتنے واقعات ہیں کہ آدمی گناہ کرتے کرتے ہی اچانک انتقال ہو گیا, اسے توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا, توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا. تو بعض لوگ اس لیے گناہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں گے. اللہ بتائے, یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور سراسر ناسمجھی اور بیوقوفی ہے, اور گناہ کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے. اسی سے ملتی جلتی ایک صورت اور بھی جو عام لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے, عوام کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے, کہ جب کسی کو کہو کہ بھائی تم تو یہ تو کام بڑے گناہ کا کام ہے, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, یہ تو نہیں کرنا چاہیے, تو صاف کرنے والا تھا تو بڑے غفور رہیم. بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں اور جب ان کو ٹوکو منع کرو تو اللہ تعالیٰ بڑے غفور ہوئے. نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, ہو گئی نماز پڑھو روزہ, اللہ تعالیٰ بڑے غفور ہوئے, وہ سب بخش دیں. اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کو انہوں نے گناہ کرنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے اور بڑے غفور الرحیم ہے اس لیے خوب جی بھر کے گناہ کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ اس بنا پر آدمی اللہ بچائے گناہوں کا ارتکاب کرے, نمازوں کو چھوڑ دے, روزوں کو چھوڑ دے, حج کو چھوڑ دے, زکات کو چھوڑ دے, فرائض واجبات کو ترک کر دے اور بڑے بڑے گناہوں کے اندر اپنے آپ کو غرق کر دے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہونا اس وجہ سے نہیں, جو کچھ انہوں نے سمجھا بالکل غلط سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ کے غفور رحیم ہونا, ان کا رحمان الرحیم ہونا, ان کا اپنے بندوں پر رحمت کرنا اور ان گناہوں کو معاف کرنا, درگزر سے کام لینا, یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گناہ کر بیٹھے اور ان کے مایوس ہونے کا خطرہ ہے. تو ان کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے بے شبہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم, اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے نہایت رحم والے, مایوس مت ہو. تو جو آدمی گناہ کر بیٹھا ہو اور گناہ کرنے کے بعد اب وہ اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو, اس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی بخشش سے نا امید نہ ہو. کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو گناہ اتنے زیادہ ہیں, اتنے زیادہ ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ بس ہماری تو کوشش نہیں ہوئی. ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ لامتناہی ہے اور گناہ متناہی ہے اور محدود ہے, لہذا ہمارے محدود گناہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمت و مغفرت کے سامنے کچھ بھی نہیں. ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ تم توبہ کر لو, معافی مانگ لو, تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے, یہاں تک کہ کفر و شرک بھی معاف ہو جائے گا جو سب سے بڑھ کر گناہ ہے. تو مایوسی سے بچانے والوں کے, مایوس ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, یا مایوسی سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں غفور الرحیم ہوں اور رحمان الرحیم ہوں. اور جتنی مغفرت کے اور بخشش کے واقعات ہیں وہ سب اسی لیے ہیں تاکہ کوئی مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے رجوع ہو جائے, سر و دل سے توبہ کر لیں, انشاءاللہ اس کی بخشش ہو جائے. یہ کہیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غفور رحیم ہونے کی وجہ سے گناہ کرو, یہ بالکل غلط ہے. اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی آدمی ایک آگ دوزخ کی ہے اور ایک آگ دنیا کی, تو سب جانتے ہیں کہ دنیا کی آگ جو ہے وہ ہلکی ہے اور آخرت کی آگ اور جہنم کی آگ اس کے مقابلے میں بہت سخت ہے. تو کیا کوئی عقل مند آدمی جہنم کی آگ کو چھوڑ کر دنیا کی آگ میں اپنے آپ کو ڈالنا گوارا کر لے گا؟ ہرگز نہیں. قتل کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. بھارت یہ جو بعض لوگوں کے اندر بات پائی جاتی ہے یہ بھی دراصل گناہوں کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے پائی جاتی ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں یہ بات ہو تو وہ بھی اپنے اس مغالطے کو دور کر لیں. یاد رکھو کہ گناہوں کو کرنے کی وجہ سے آدمی دنیا تو کیا آخرت کے عذاب کا مستحق بنتا ہے, جو انتہائی خوفناک اور ہولناک اور بہت ہی سخت حال ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو گرم کرنے کا حکم دیا 1000 سال تک. 1000 سال, 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو تیز کرنے کا حکم دیا, جہاں تک کہ وہ لال رنگ کی ہو گئی, سرخ رنگ ہو گیا اس کا رنگ. تو 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے اسے تیز کرنے کا حکم دیا, گرم کرنے کا حکم دیا, یہاں تک کہ وہ پیلے رنگ کی ہو گئی. پھر 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو تیز کرنے کا حکم دیا, یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی. اب کبھی اس کے شعلے ختم نہیں ہوتے اور اس کی لپٹیں ہلکی نہیں پڑتی اور گرم ہو کر کے وہ سیاہ پڑ گئی. درس دینے والی ہے وہ اللہ سے. اگر کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی, کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی اگر جہنم کی آگ دنیا میں آ جائے تو زمین و آسمان پگھل جائے. اتنی خطرناک, اتنے سخت آگ ہے اور گناہ انسان کو دوزخ میں لے جانے والے. لہذا گناہوں کو بہت زیادہ اپنے ذہن میں اہمیت دینی چاہیے اور بہت ہی زیادہ ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہ گناہوں کا انجام بہت خراب ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا میں جو کچھ ہمارا انجام ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے نہایت ذلت اور رسوائی میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں, بے چینی, بے قراری اور ہر قسم کی پریشانی سے دو چار ہیں. گرانی نے کمر توڑ رکھی ہے, کسی کروٹ سکون نہیں, ہر طرف حادثات ہیں, سانحات ہیں, واقعات ہیں, آفات ہیں, بلیات ہیں, پریشانی ہی پریشانیاں ہیں. یہ سب گناہوں کے اثرات ہیں. اللہ باپ فرماتے ہیں اصحابہ میں مصیبت فیما کسبت ایدیہم, تم کو جو مصیبت بھی پیش آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے پیش آتی ہے. بھائی آپ ان کثیر اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ از خود ہی معاف فرما دیتے ہیں ہمارے توبہ کے بغیر. یہ صغیرہ گناہ, اور جن گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں ان کا وبال بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں. اگر ہر ہر گناہ پر پکڑ فرمانے لگے تو انسان زندہ بھی نہ رہ سکے. جو کچھ ہم باوجود ہر قسم کے گناہ کر ڈالنے کے پھر زندہ رہ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, رہ رہے ہیں, یہ محض ان کی رحمت ہے. لیکن جو تکلیف ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, جو پریشانی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. آخرت میں تو گناہوں کا کیسا کیسا خوفناک عذاب اور وبال حدیث طیبہ کے اندر بتایا گیا. ایسی ایک صورت اور بھی ہے جس میں بعض لوگ مبتلا رہتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ وہ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے. گناہ کے اندر انہیں مزہ آتا ہے, اس مزے کی وجہ سے گناہ نہیں چھوڑتے. اور بلا شبہ ظاہراً بعض گناہوں کے اندر لذت ہے اور مزہ ہے. ظاہراً میں نے اسے دیکھا کہ حقیقت میں تو کوئی مزہ نہیں, حقیقت میں تو کسی گناہ کے اندر کوئی لذت نہیں ہے. حقیقت میں تو کسی گناہ کے اندر کوئی مزہ نہیں ہے، لیکن ظاہراً کیونکہ ہمارا باطن بگڑا ہوا ہے، آوا کا آوا الٹا ہوا ہے، اس لیے گناہوں سے نہیں مزہ آ رہا. حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے مزہ آنے کی مثال ایسی ہے جیسے خارش کا مزہ. اللہ بچائے کہ جو خارش ہو جائے تو وہ خوب ہو جاتا ہے اپنے جسم کو، اور خارش رات کو زیادہ ستاتی، رات کو جو ہے خارش زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ کھجاتا، بعض وقت کھجاتے کھجاتے سائے رات گزر جاتی اور آدمی کو نیند نہیں آتی. تو جس کو خواہش ہوتی ہے وہ کہتا خواہش میں کھجانے بڑا مزہ آتا ہے، جتنا کھجاتا اتنا ہی مزہ آتا ہے، جتنا کھجاتا اتنا ہی مزہ آتا ہے. یہاں تک کھجاتے کھجاتے وہ اپنے جسم کو چھیل لیتا ہے اور خون تک نکلنے لگتا ہے، لیکن اس کا مزہ ختم نہیں ہوتا. تو خارش میں کھجانے کا مزہ کوئی حقیقی مزہ ہے؟ حقیقت میں تکلیف ہے جو اس کو مزہ معلوم ہو رہی، اس لیے وہ خارش کا علاج کرتا ہے، تیل کی مالش کرتا ہے تاکہ خارش نہ ہو اور کھجانے کی نوبت نہ ہے. جیسے خدا نہ خواستہ کسی کے سانپ ڈس جائے تو اس کا جسم میں اتنا زہر پھیل جاتا ہے کہ جس کے سانپ ڈس جاتا ہے اس کو کڑوی چیز بھی میٹھی معلوم ہوتی. تو کیا اس کڑوال کی وجہ سے وہ خوش ہوگا؟ تو واہ بھائی واہ، اب تو ہر کڑوی چیز بھی میرے لیے شکر بن گئی، گلاب جامن بن گئی، برفی بن گئی، اب تو مزے آ گئے. وہ خوش ہوگا اس کے اوپر؟ نہیں، بلکہ گھبرائے گا، پریشان ہوگا، جلدی سے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے گا، ڈاکٹر صاحب کو ٹیکہ لگاؤ، کوئی دوا دو، خدا نہ خواستہ میں مر نہ جاؤں. یہ عادی طور پر جو اس کا منہ میٹھا ہو گیا، کڑوی کڑوی چیزیں بھی اس کو میٹھی معلوم ہو رہی ہیں، اس سے اور گھبرائے گا وہ کہ اب تو میں مرنے والا ہوں. کیونکہ صحت کی علامت یہ ہے کہ کڑوی چیز کڑوی معلوم ہو، میٹھی چیز میٹھی معلوم ہو. کڑوی چیز کے میٹھا ہونے پہ وہ خوش نہیں ہوگا، پریشان ہوگا. اور حقیقت میں جو گناہ ہے یہ تو روحانی بیماریاں ہیں. تو جیسے جسمانی بیماریوں کو آدمی کبھی اچھا نہیں سمجھے گا، جسمانی بیماری میں خدا نہ خواستہ کسی کو نزلہ ہو جائے، کھانسی ہو جائے، ٹائیفائڈ ہو جائے، نمونیا ہو جائے، خدا نہ خواستہ گردے میں درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، وہ خوش ہوگا اس کے اوپر؟ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا. جس کے بھی خدا نہ خواستہ ایسی تکلیف ہو جائے تو وہ جناب اللہ بچائے وہ فوراً اس درد کو دور کرنے کی، بخار کو اتارنے کی، دستوں کو روکنے کی گولی کھائے گا، دوا کھائے گا، ڈاکٹر سے رجوع کرے گا کہ صاحب میں بیمار ہو گیا ہوں. مجھے نہیں نہیں کوئی حرج نہیں، دست ہونے تو پیٹ کی صفائی ہو رہی ہے، میرا صفائی نہ ہو جائے گی، اتنی صفائی نہ ہو جائے گا میں صاف ہو جاؤں. نہیں نہیں تم تو بھائی دو ہلاک ہو رہے ہو، گرم ہو رہے ہو، سردی میں تمہیں پسینہ آ رہا ہے، واہ بھائی واہ، کیا کھایا تم نے؟ ڈاکٹر صاحب مر رہا ہوں، کیا کھایا ہے؟ تو اگر ڈاکٹر صاحب تسلی بھی دیں گے تو اس کو تسلی نہیں ہوگی. تو یاد رکھو بیماری کسی بھی عقل مند کے لیے مزیدار چیز نہیں ہے، چھوٹی بیماری یا بڑی بیماری ہر آدمی اس کو تکلیف کی سمجھتا ہے. تو بس یاد رکھو کہ گناہ کی لذت بھی دراصل لذت نہیں ہے. ظاہراً تو بد نظری کے اندر مزہ آ رہا ہے لیکن حقیقت میں مرض میں اضافہ ہو رہا ہے. ظاہراً تو شراب نوشی کے اندر مزہ آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ تباہ ہو رہا ہے. ظاہر میں تو سگریٹ پینے میں مزہ آ رہا ہے لیکن ساری دنیا کہہ رہی ہے اس سے کینسر ہوتا ہے، اس کا پینا منع ہے. سارے گناہوں کا یہ حال ہے. جیسے گناہوں کی لذت دراصل ایک تھوڑی سی ظاہری سی لذت ہے, ظاہری طور پر اس کا ایک مزہ ہے, حقیقت میں نہ مزہ ہے بلکہ سراسر نقصان دہ. جیسے کینسر اور دیگر امراض کے سارے کے سارے خطرناک ہیں, خوفناک ہیں, جان لیوا ہیں. تو جیسے جسمانی بیماریوں سے آدمی بچتا ہے, ان کا علاج کرتا ہے, بس بالکل اسی طریقے سے آدمی کو گناہوں سے ہی بچنا چاہیے, اور اس کی ظاہر لذت کی بنیاد پر اس کو یہ گناہ نہیں کرنے چاہیے. اس لذت سے دھوکہ نہ کھائے کہ بالکل عارضی اور وقتی اور ظاہری ہے. اور کس وجہ سے ہے کہ ہمارا باطن خراب ہو چکا ہے, بالکل اسی طرح جیسے سانپ کے ڈسنے والے کے منہ کا ذائقہ جو ہے اب کڑوی چیزیں کھا کر کے بھی میٹھا ہو رہا ہے, یا جیسے خارش کے مریض کو کھجانے میں مزہ آ رہا ہے, مزاج بگڑ گیا, اس کی طبیعت بگڑ گئی, طبیعت خراب ہو گئی, اس لیے اس کو کھجانے میں مزہ آ رہا ہے. ورنہ کھجانا کوئی صحت کی نشانی نہیں. ورنہ صحت کی علامت تو یہ ہے کہ اگر آدمی سے گناہ ہو تو اس کا دل برا ہو, نیکی ہو تو دل خوش ہو. حدیث میں آتا ہے فقط استکمل ایمان, اس نے اپنے ایمان کو پورا کر لیا. کمال ایمان کی علامت تو یہ ہے کہ گناہ کر کے اس کا دل افسردہ ہوگا, رنجیدہ ہوگا, نادم ہوگا, شرمندہ ہوگا, اس کو بڑا افسوس اور ملال ہوگا کہ ہاں یہ کیا کر بیٹھا میں, اور نیک کرنے کے بعد اس کا دل خوش ہوگا, روحانی سرور اس کو حاصل ہوگا. بلکہ نیک کاموں کے بعد لذت حاصل ہوگی. اعمال صالحہ کے بعد لذت حاصل ہونا اگرچہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے, محمود تو ہے, اللہ تعالی نصیب فرمائے, تو یہ لذت اگر نصیب ہو جائے تو جناب دنیا کی ساری لذتیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے. بلخ کی سلطنت اللہ نے ان کو دی اور وہاں کے بادشاہ تھے. دل میں ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کی تلاش تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی اطاعت ہونی چاہیے, جیسی فرما بردانی ہونی چاہیے وہ حاصل ہو. اللہ تعالیٰ یہ طلب ہمارے اندر ہی پیدا فرما دے, اور جس بندے کے دل میں اپنی اصلاح کی طلب ہوتی ہے, اللہ کی رضا کی طلب ہوتی ہے, آخرت کی فکر ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد فرماتے ہیں. طلب ہی نہ ہو تو پھر دروازہ کھلتا نہیں. تو ٹرسٹوں کی تعلیم دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اصلاح کا عجیب و غریب انتظام فرمایا کہ ایک دن وہ اپنے شاہی محل کے اندر سوئے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ کھلی کچھ لوگوں کے محل کی چھت پر چلنے کی وجہ سے. رات کو 12 بجے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ میرے محل کی چھت پر کچھ لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں. ان کے پیروں کی چاپ کی اور آہٹ کی وجہ سے ان کی آنکھ کھلی. ان کو بلوایا کہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے, کیا کر رہے ہیں چھت کے اوپر, جبکہ محل کے سب دروازے بند ہیں, کوئی باہر سے اندر آ نہیں سکتا, یہ کیسے آ گئے. بلایا, وہ حاضر ہوئے. پوچھا, بھائی تم اوپر کیا کر رہے ہو؟ کہا, حضور گستاخی معاف, جنگل میں ہمارا اونٹ کھو گیا تھا, وہ ڈھونڈنے آئے. ارے تمہارے میں عقل بھی ہے کہ نہیں؟ پہلی بات تو تمہیں کہہ رہے اونٹ کھو گیا, تو اونٹ کوئی چھوٹی سی چیز ہے کیا؟ جو آدمی کو نظر نہ آئے اور پھر تلاش کرنے میں آدمی کو دشواری ہو. دوسرے جنگل میں کھویا تھا تو یہ شاہی محل کی چھت پہ ڈھونڈنے میں کیا جوڑ. جنگل میں کھویا ہے تو جنگل میں تلاش کرتے, محل کی چھت پہ کھو دو تو محل کی چھت پہ تلاش کرتے. اب کھویا جنگل میں, ڈھونڈ رہا محل کی چھت پہ, اس میں کیا جوڑ. ایسی بے جوڑ بات کہہ رہے ہو, کیسی ناسمجھی کی بات کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا جی جس طرح جنگل میں کھوئے ہوئے اونٹ کو محل کی چھت پہ ڈھونڈنا بے وقوفی ہے, ایسے ہی بلد کی سلطنت پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا بے وقوفی ہے. اور یہ کہا السلام کیا غائب ہو گئے. ان کی بات جو ہے وہ ایک دم ان کے دل میں اتر گئی. جذبہ تو پہلے ہی تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق نصیب ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا سے مجھے سچی محبت حاصل ہو جائے, ان کی صحیح تابعداری نصیب ہو جائے. پہلے سے یہ جذبہ تو اندر تھا, اب انہوں نے آ کر کے اس میں آگ لگا دی. جیسے مزدور صاحب تھا رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں, اس دل میں خدا جانے کیا آگ بھری ہوگی. جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں, اس دل میں خدا جانے کیا آگ بھری ہوگی. تو انہوں نے آ کر کے ان کے دل کو پھونک دیا. کیا پھونک دیا؟ وہ سلطنت بلخ کی محبت دل سے نکل گئی. اور اسی وقت راتوں رات حکومت سے استعفیٰ کیا, استعفیٰ لکھا اور میز پہ رکھا اور شاہی لباس اتارا اور فقیرانہ لباس پہنا اور خفیہ دروازے سے باہر نکل گئے. تو رجال غیب تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے, بس وہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ بھر گئی. ان کی وہ بات ان کے دل سے پار ہو گئی. اس نے اتنا اثر کیا کہ سلطنت بلخ کا چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو. اب اس بادشاہت میں انہیں کوئی مزہ نہیں رہا, اب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, ان کی اطاعت میں وہ ایسا مزہ آیا, ایسا مزہ آیا کہ یہ جناب مزہ پھیکا پڑ گیا. اور نیشا پور کے جنگلوں میں جا کر کے وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے. ارے وہاں شاہی محل کی زندگی کہ آرام آرام, راحت کی راحت, عزت عزت, خدمت ہی خدمت. لیکن اب ان کو جنگل میں جا کر کے جہاں ظاہری راحت کا کوئی سامان نہیں ہے, اب وہاں رہنا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, ان کی بارگاہ میں آہوزاری کرنا, یہ ان کو اتنا لذیذ اور اتنا پیارا معلوم ہوا کہ جناب سلطنت بلخ اس کے آئے کچھ نہیں. اور اللہ پاک نے پھر ان کو اپنی محبت سے شرشار فرمایا اور اپنے اولیاء کے اندر داخل فرمایا اور کرامت سے مالا مال فرمایا. ان کے دو واقعے یاد آئیں. ایک دن وہ دریا کنارے بیٹھے ہوئے اپنی گجڑی جو ہے وہ سی رہے تھے, جو جس میں پیون ہی پیون لگے ہوئے تھے, کہیں سے پھٹ گئی تھی تو اس کو سی رہے تھے. اسی دوران کوئی وزیر وہاں سے گزرا, اس نے دیکھا کہ سلطنت بلخ کا بادشاہ آج کس خستہ حالت میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنی گجڑی سی رہا ہے. دل میں سوچنے لگا کہ اچھے خاصے سلطنت ان کو ملی تھی, خام خواہ سے چھوڑ کر کے اس حالت کو قبول کر لیے, یہ تو کوئی اچھی حالت نہیں. بادشاہت تو بہت اچھی تھی, یہ حالت تو بہت ہی خراب ہے. جس کو حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھاگ گئے, انہوں نے اس کے سامنے اپنی وہ سوئی جس سے وہ اپنی گزری سی رہے تھے سوئی میں پانی پھینک دی. تو اور پھر مچھلیوں سے کہا کہ میری سوئی واپس کرو. اینکر نے کہا مچھلیوں سے میری سوئی واپس لاؤ. تو مانگو بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک نظر جاتی تھی مچھلیاں تھیں, ہر ایک کے منہ میں سونے کی ایک سوئی تھی. ہر ایک چاہتے تھے کہ حضرت میری سوئی قبول فرما دیں. حضرت کہ مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے بھائی, اس کا تو استعمال کرنے ہی ناجائز ہے. نہ ایک لوں نہ سو لوں, تو مجھے نہیں چاہیے. میری لوہے والی سوئی چاہیے جو میں نے پانی میں ڈالی ہے. تو ایک چھوٹی سی مچھلی نے کنارے پر اپنا منہ نکالا جس میں وہ لوہے والی سوئی تھی, عورت نے لی اور پھر اپنا کام شروع کر دیا. دکھا جائے گا دیکھو وہ سلطنت بلخ بہتر تھی یا یہ جلوں پر حکومت بہتر تھی. یہ خشکی پر ہی نہیں ہے بلکہ پانی کے جانوروں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکومت عطا فرما دی. وہ ڈنڈے کے زور سے تھی, یہ محبت کے زور پر ہے. دیکھیے ان کے لیے اس میں عزت تھی, اس کے اندر ان کو ذلت محسوس ہوگی. یا تو دنیا سمجھتی ہے کہ وہ حکومت میں عزت ہے اور جناب ان کو اس میں ذلت محسوس ہوگی. اللہ تعالیٰ کی اطاعت, ان کی عبادت کی لذت ان کو حاصل ہو گئی, اس لیے سلطنت بلخ میں ان کے لیے ہیج ہو گئی. اور دوسرا واقعہ بھی انہیں کہ کسی وزیر کا ہے کہ جب وہ جنگل سے گزرا تو دیکھا کہ شاید بلخ زمین پہ بیٹھے. تو ان کا وہ دور یاد آ گیا کہ جب وہ بلخ کے بادشاہ تھے تو ایک سے ایک اعلیٰ گھوڑے کے اوپر سواری کیا کرتے, اور ان کے استبل میں ایک سے ایک عمدہ لاجواب گھوڑے ان کی سواری کے لیے تیار رہتے تھے. تو حاضر ہوا سلام کیا کہ حضرت آج مجھے آپ کی اس حالت کو دیکھ کر کے بہت ہی غم اور رنج ہو رہا ہے. کیا وہ زمانہ تھا کہ آپ بلخ کی سلطنت کے بادشاہ تھے اور آپ کے لیے پاس کیسے کیسے عمدہ گھوڑے ہوا کرتے. ہم آپ بھی میرے پاس اب بھی گھوڑے, اور اس ان گھوڑوں سے یہ گھوڑے افضل ہیں جو مجھے اب ملے, یہ بہتر ہے اس. ہاں مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہے گھوڑے کہاں ہیں آپ. حضرت کا اشارہ تھا کہ مجھے اب پہلے جسمانی گھوڑے ملے تھے, اب مانوی گھوڑے ملے, اور مانوی گھوڑے جسمانی گھوڑوں سے بدل جا گئے تھے. حضرت میں تو سمجھے نہیں کیا مطلب ہے آپ. پھر حضرت نے وضاحت فرمائی کہ بھائی میرے پاس جب مجھے کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کے گھوڑے پہ بیٹھ جاتا. اللہ نے ایک شکر گھوڑا عطا فرمایا کہ جب مجھے کوئی چھوٹی بڑی نعمت ملتی ہے بس میں اس پہ بیٹھ جاتا ہوں, یعنی شکر کرتا رہتا ہوں, شکر کرتا رہتا ہوں, اور آخرت کی منزلت سے کرتا رہتا ہوں سبحان اللہ. اور جب مجھے کوئی تکلیف پیش آتی ہے, میری طبیعت کے خلاف کوئی ناگواری پیش آتی ہے, تو میں دوسرے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہوں, وہ صبر کا گھوڑا, یعنی صبر کرتا رہتا ہوں, اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہوں, اس طریقے سے میں دوڑتا رہتا ہوں اور قرب الہی کی منزلت طے کرتا رہتا ہوں. صبر گھوڑا مجھے ایسے دوڑاتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب کا مشاہدہ کرا دیتا ہے. اور جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں دعائیں گھوڑے بیٹھ جاتا ہوں, اللہ نے گھوڑے دعا گھوڑا بھی عطا فرمایا. رات دن پھر مانگنے میں لگا رہتا ہوں اور مانگ مانگ کے ان کا قرب حاصل کرتا رہتا ہوں. اور جب نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے, نہ کوئی راحت ہوتی ہے, نہ کوئی حاجت ہوتی ہے, تو پھر میں آخرت کے گھوڑے پہ بیٹھا رہتا ہوں اور آخرت کی منزل طے کرتا رہتا ہوں. چار گھوڑے ہیں میرے پاس. جب اس نے یہ باتیں بتی سنی جو آج تک کبھی اس نے نہ کہیں سنی تھی, تو اس کی تو آنکھیں کھل گئی. واقعی حضرت آپ کے پاس جو گھوڑے ہیں یہ تو ایسے ہیں کہ دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں, یعنی دنیا کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہے. جو آپ کو یہ گھوڑے ہیں وہ استبل والے شاہی استبل گھوڑے اس کا ہے کچھ بھی نہیں. اب دیکھو ان کو ان گھوڑوں کی لذت ختم, اور ان گھوڑوں کی لذت ان کو حاصل ہوگی. صبر شکر زہد ورا یہ ان کے لیے, کیونکہ نیکی کا لذت ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرے. عبادت کی, اطاعت کی, فرما برداری کی, گناہوں سے بچنے کی جو لذت ہے وہ بس بیان سے باہر, وہ جس کو نصیب ہو جاتی ہے دنیا کو چھوڑ دینا اس کے لیے آسان ہے. خاقانی مشہور بزرگ گزرے, خاقانی وہ فرماتے ہیں کہ 20 سال گزرنے کے بعد, 20 سال گزرنے کے بعد یعنی اللہ کے راستے میں مجاہدے کرتے کرتے, اصلاح کرتے کرتے, تربیت کرتے کرتے, اللہ تعالیٰ کی عبادت آیت اور اختیار کرتے ہوئے 20 سال کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بڑھ کر ہے. ایک لمحہ, تو اس لمحے میں بندے کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جائے یا ان کی یاد انسان کی زبان پر آ جائے, وہ تخت سلیمانی سے بڑھ کر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود اس کی اہمیت کا واقعہ منقول, ایک مرتبہ وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا میں اڑے جا رہے تھے, اور وہ تخت بغیر مشین کے اڑتا تھا معجزے کے طور پر, اور پورا دربار وغیرہ وہ خود اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے, جھانسے سے بھی جہاں بھی گزرتا تھا لوگ بس حیران ہو جاتے. اب تو ہمارے بچے جہاز دیکھ کر کے حیران نہیں ہوتے, ان زمانے میں لوگ بھی حیران ہوتے کہ کتنا بڑا تخت ہے اور کس طرح اڑا جا رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا میں اڑے جا رہے تھے کہ ایک کھیت پر سے حضرت گزر ہوا جہاں ایک کاشتکار اپنی زمین میں ہل چلا رہا تھا. اچانک اس نے دیکھا تو سبحان اللہ ماؤد آبو داؤد اس کی زبان سے نکلا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی اولاد کو کتنا نوازا ہے کہ ہواؤں پر اڑے جا رہے تھے. اس ہوا نے فوراً اس کاشتکار کا وہ جملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا کہ آپ کے اڑتے ہوئے تخت کو دیکھ کر کے کاشتکار نے یہ کہا. چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے, اور اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں اپنی امت کی اصلاح فرماتے, تو اس جملے سے اندازہ ہوا کہ وہ کاشتکار جو آپ کا امتی تھا اس کے دل میں دنیا کی اہمیت آ گئی, عظمت آ گئی, بڑائی آ گئی. فوراً انہوں نے اس کی اصلاح کے لیے اپنے تخت کو وہاں اتروایا اور کسی کو بھیجا کہ جاؤ کاشتکار کو بلا کے لاؤ. اب حضرت کا بھیجا وہ آدمی اس کے پاس آیا اور کہا حضرت بلا رہے ہیں, تو بےچارا تھر تھر کانپنے لگا ڈر کے مارے, خوف کے مارے کہ پتہ نہیں میرے سے کیا گستاخی ہو گئی کہ جو حضرت نے مجھے طلب فرما دی. اور کچھ بھی نہ ہو تب بھی بادشاہ کسی کو بلائے تو آدمی کو ڈر لگتا ہی لگتا, اس لیے وہ بےچارا خوف زدہ ہوا, بڑی ہاتھ تک کانپتا خدمت میں پہنچا. جب حضرت جا گئی تو بہت زیادہ خوف زدہ بنا, بھائی میں نے تم کو تنبیہ کرنے کے لیے یا مارنے پیٹنے کے لیے نہیں بلایا, تم بے خوف نہ کھاؤ, میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں. یہ بتاؤ جب تم نے ہمارا تخت اڑتے ہوئے دیکھا تھا تو تم نے اپنی زبان سے کیا کہا؟ اب وہ سمجھا کہ شاید میرے سے گستاخی ہو گئی اور حضرت کی شان میں میرے سے کوئی بدتمیزی ہو گئی, اس نے کہا تو میں معافی چاہتا ہوں, حضرت مجھے معاف کرنا. سمجھا نہیں نہیں تم بتاؤ تو صرف تم نے کیا کہا تھا تاکہ میں تمہاری اصلاح کروں. حضرت کو سے یہ نکل گیا تھا کہ سبحان اللہ ماں ہوتی آپ بتاؤ. فرمایا فسبحان اللہ خیر مما کوتی آب لاؤ, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس ساری سلطنت سے افضل ہے جو سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا ہے. ہمارا سبحان اللہ کہنا اس تخت سلیمان سے اور سلطنت سلیمان سے بڑھتا ہے. یہ کہ بندے کو ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہو جائے تو دنیا معافیا سے بہتر ہے. اس لیے بھائی ہمیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی لذت حاصل نہیں ہے, اس وجہ سے گناہوں کی لذت نے ہم کو گناہوں کے اندر ڈبو رکھا ہے. فرار گناہ کو اہم سمجھیں اور خطرناک سمجھیں، ان سے بچنے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. باقی آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ. اللهم لك الحمد لله نفسي سنان عليك أنت كما أثنيت على نفسي. اللهم لك الحمد لله نفسي سنان عليك أنت كما أثنيت على نفسي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. يا الله ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، علانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ گناہوں کو خطرناک سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان سے بچنے میں اہتمام خاص نصیب فرما. یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما. ہم میں ہمارے متعلق میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ مولانا ولی راضی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں پر حکومت کے صالحہ قائم فرما، یہاں پر حکومت کے صالحہ قائم فرما. تمام کفار و مشرکین کے شر سے ہم کو نجات عطا فرما. یا اللہ ان کو تحت نہت فرما، ان کو تباہ فرما، برباد فرما، ہلاک فرما، اور ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. یا اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما. ہر لمحہ ہر آن ہم کو عافیت کاملہ عطا فرما. ہر لمحہ ہر آن ہم کو عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ یا اللہ گناہوں اور گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. گناہوں کی وجہ سے ہماری جو صلاحیتیں بگڑ گئی ہیں، یا اللہ ان کو سدھار دیجیے، سنوار دیجیے. ہم سب کی تربیت فرما، ہمارے سب کی اصلاح فرما. یا اللہ بے روزگاری کو دور فرما، مہنگائی کو دور فرما، بے حیائی کو دور فرما. یا اللہ اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارفع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے احباب نے خواتین نے دعا کے واسطے کہا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.